وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود وابو يعلى والتبراني بأسانيد عالية عن رجال الثقات. وللدعوات تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. دعا سے متعلق مختلف اوقات میں مختلف آداب بیان ہوتے ہیں. کچھ باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں، مثلا دعائیں زیادہ مانگنا، اللہ تعالی سے دعاؤں کا رشتہ مستحکم رکھنا ہے، پختہ رکھنا ہے. شاہ ولی اللہ محدث جو ہمارے علماء اور اولیاء کے جو ہندوستان کا طبقہ ہے، ان کے مسند الاسانید ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں. وہ حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ کثرت الدعوات تریاق مجرب، بہت دعائیں مانگنا زبردست نسخہ کیمیا ہے، تریاق مجرب. محدثین کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ دعائیں مانگنا مستجاب الدعوات کی نشانی، اور دعائیں نہ مانگنا یا دعاؤں کی طرف متوجہ نہ ہونا یہ بہت خطرناک بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ کہیں عرش کے اندر جو رجسٹر ہے عباد کی، جس میں بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کا نام نکالا نہ گیا ہو. سیاہ قلب جسے کہتے ہیں نا، سیاہ قلب، بدبخت زمانہ، مردود الدعوات، وہ دعائیں نہیں مانگ. بہت زیادہ دعائیں مانگنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا، اولیاء کا فن اساس ہے، علماء اور کائنات کی روح لروا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد جن بزرگوں نے جمع کیے، ان میں یہ بدعلمانی بھی ہے جس کا شعر میں پڑھتا ہوں کہ وللدعوات تاثیر بلیغ، دعاؤں کا اثر یقینی، فقد یکفیہ اصحاب الضلال، انکار کرنے والے گمراہ اور بے دین. اللہ اکبر و کبیر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کیا آپ ہم وقت ذکر کرتے تھے، تو علماء دین کہتے ہیں ہم وقت ذکر تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ اہل خانہ سے ملتے تھے، 17 سے لے کے 37 تک آپ کے ازواج مطہرات اور جواری اور اما رہی ہے. ایک وقت میں 11 جمع ہوئی، وفات کے وقت 9 تھی. آپ 4 بیٹیوں کے اور 4 بیٹوں کے باپ ہیں. آپ نے صرف 10 سال مدنی زندگی میں 75 بڑی چھوٹی لڑائیاں کفار و مشرکین سے لڑی. آپ 10 سال امت مسلمہ کے امام تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، بیماری کے عالم میں بھی وہ 14 دن جو آپ نے گھر میں گزارے اکثر نمازوں میں عباس اور علی پر ہاتھ رکھ کے لکھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. تو کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، حضرت ہر وقت ذکر کرتے تھے. علماء کہتے ہیں ذکر سے مراد دعا. بہترین ذکر دعا ہے، جیسے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس طرح ایک بہترین ذکر یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ سے دنیا و آخرت کی نعمتیں خوشیاں مانگ رہا ہو، اپنی بندگی کے لیے توفیق مانگتا ہو، اپنے لیے مصائب و آلام، امتحان و آزمائش، تکالیف، رنج و علم سے پناہ مانگتا ہو. اور اب یہ کہ پیغمبرانہ زندگی کے جو اطوار ہیں، پیغمبرانہ جو خصال ہے، رات کو سوتے وقت باوضو دعا پڑھ رہا ہے، اللہم انی الجأت الیک زہری وفوست امری الیک رغبتن و رہبتن الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. امت کو کہا ہے کہ آپ لوگ سورہ بقرہ کے اول و اخیر پڑھ لیں، پوری رات کی عبادت مل جائے گی. کہتے ہیں کہ رات کو جب باوضو سوئے، دعائیں پڑھ کر کے، تو ملائک اس کے پلنگ پر پیرا دینے آ جاتے ہیں. یہ خاص بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بھائی یہ تو لاڈلا ہے، وی آئی پی آدمی ہے. اور جب ایسے پلیت غلیت گندا پندا، جیسے اس زمانے کی یہ ٹیڑی نسل جو ہے جاپانی مذہب سے پیدا، رات کو سوتے وقت پلیت کپڑے پہن لیتے، گندے، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو رات کے سونے کے، رات کو تو کافر ہوتا ہے کیا؟ رات کو مسلمان نہیں ہوتا. تمہیں رات کا پتہ ہے رات کیا چیز ہے؟ رات موت کا لمحہ ہے. احمق الذی، رات کو تو غسل کر کے سویا کرو، نمازیں پڑھ کے کہ اللہ خیر و عافیت سے اٹھ جاؤ. بہت دکھ ہوتا ہے بیماریوں کی وجہ سے بھی اور لوگوں کی بے توجہی سے بھی، میری زبان سخت ہو رہی ہے، مجھے بڑا دکھ ہے اور افسوس ہے اس بات کا. اچھے خاصے کو دیکھ کے کہتے ہیں رات کی، میں نے کہا رات کے کپڑے کیا مطلب ہے؟ پلیت کپڑوں میں پلیت آدمی سوتا ہے، تو آپ ایمان سے رات کو نکل جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو لعنت ہو ایسی زندگی پر. اور یہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ کون ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ رات کو پلیت غلیت سو جائے آپ؟ بہت افسوسناک بات، ایسا ہونا نہیں چاہیے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ ضمن میں بیان کرتا ہوں، پھر مجھ سے رہ جاتا ہے. وہ یہ کہ یہ جو بچے ہیں نا آج کل، ان کو پیمپر ویمپر باندھتے ہیں، ماں کو پتا ہے کہ نجاست موجود ہے اور یہ نہیں صاف کر رہی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے فیشنیبل کے لیے یہ پیمپر باندھے، یہ بڑی فیشنیبل ہو رہی ہے، تو یہ ماں کے حق کو کھو بیٹھے گی. کتابوں میں لکھا ہے ماں نہیں ہے، یہ دایا ہے، ڈائنا ہے. ماں بچے کو پیشاب میں تڑپتی ہوئی دیکھ رہی ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ ایسی تو چچی بھی نہیں ہوگی، اس میں بھی کچھ راہ میں احسان ہو. وہ ایک ماں بیٹے کو کہتی تھی نا کہ حق نہیں بخشوں گی، کہ تیرا حق ہے گزر. اور وہ اس زمانے میں پتہ نہیں کیا حال ہے، ایک قسم کا دودھ آتا تھا، اس پر لکھا ہوتا دانش کمپنی. وہ دانش کمپنی کا دودھ بچوں کو مائیں پلاتی تھی، تو وہ ڈبے سے اٹھاتا تھا کہ میں تو، یہ میری ماں ہے، آپ نے تو دودھ کبھی پلایا ہی نہیں. حق جو ہوتا ہے وہ دودھ کا ہوتا ہے. یہ دودھ پلانے سے بھی گئی ہے، خدمت سے بھی گئی، اور اب ان نوکرانیوں کو بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ بھائی جب بچہ ناپاک ہو جائے تو فوراً اس کو پاک کر دے. اے افسوس، اے افسوس، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. آپ کو پتا ہے چھوٹے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم. معصوم او النبی او السبی، ہدایہ میں لکھا ہے جنائز میں، معصوم صرف یا پیغمبر ہے اور یا یہ بچہ ہے. ابو بکر معصوم نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، علی نہیں ہے، حسنین نہیں ہے، ابو حنیفہ نہیں ہے، بخاری نہیں ہے، انور شاہ سیف شاہ، حضرت مدنی، ایک بھی معصوم نہیں. معصوم این نبی او سبی. اللہ عصمت ثابت ہے، تقدس اللہ نے اس کو دیا ہے. اے خدے بد زلف بلا سرا کیو ماتا دکلی معشومان دعا کری. تو معصوم اصل میں انبیاء کی شان و صفت ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کے ساتھ میری بہنوں کو اور میری باوجوں کو بہت ادب سے، میری طرف سے احترام سے اور تقدس سے کہے کہ بہت خیال رکھے، اور ان کو غلاظتوں میں اور پلیتیوں میں نہ لپیٹے. نوکرانی اور گرب کی جو کام کرنے والی ہوتی ہے ان کی تنخواہ اور زیادہ کر لے، صدقہ خیرات کی نیت سے بڑھا لے. لیکن ان کو جیسے ہی محسوس ہو جائے فوراً ایک طرف ہو کے اس کے کپڑے کھول لے اور اس کو صاف کپڑے پہنائے، دل دلا دے تاکہ اللہ حق و ادب محفوظ فرما. تو رات کو سوتے وقت پاکی کا انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب رات کو آدمی سوتا ہے تو سنت دعا یہ ہے کہ بسم کا اموت و احیا، خدایا تیرا نام لے کے میں سو رہا ہوں. تو سونے کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے اموتوں کا، مات اموتوں کے معنی مر جانا. ہو سکتا ہے کہ یہ نیند اور یہ آج کی رات آخری ہو. وہ جالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے، نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے. پتہ تو چلتا نہیں ایسے کتنے لوگ سو گئے اور صبح اٹھ نہ سکے. اس لیے سچے پیغمبر نے سچی امت کو سچی رہنمائی دی کہ رات کو سوتے وقت دعا مانگو کہ یا اللہ تیرا نام لے کے میں دوبارہ اٹھوں گا. اس کو بھی حیات کہا ہے، بسم کا اموت و احیا، ابھی تو تیرا نام لے کے سو رہا ہوں جیسے مر رہا ہوں، اور اس نیند کے بعد جب میں اٹھوں گا جیسے مرنے کے بعد کوئی اٹھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. یا رب صل وسلم علیہ. تو دعائیں بہت زیادہ مانگنا چاہیے، دعا مستقل عمل ہے. یہ بھی ہے کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کے بعد مانگتے ہیں، ہم درس کے بعد مانگتے ہیں، ہم خیر خیرات کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہم فقراء اور مساکین کے تعاون و مدد کرنے کے بعد بھی ان سے بھی کہتے ہیں اور خود بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی پرسکون ہو، عزت و عشمت سے ہو، آنے والی زندگی بھی راحت اور نجات، عافیت و خیر سگالی کی ہو. لیکن اس طرح بھی ہے کہ آدمی صرف نہا دھو کے صاف پاک کپڑے پہنے اور صاف ستھرا مسلح بچھائے، قبل رخ ہو کے اور دعائیں مانگنا شروع کر، اللہم اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سبحان اللہ. بعض مسائل ملک میں ایسے آتے ہیں کہ میں جب ترمذی شریف یا بخاری شریف کے درس میں جاتا ہوں تو طالب علموں سے کہتا ہوں کہ یہ دعا پہلے ہی ابھی کر لو، ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹے بعد کچھ اور ہو جائے. اب کہ ذرا ملنا ہو تو خوب سے لپٹنا، شاید کہ پھر ملے ہو یہ ذوق نظر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بہترین نتائج اور عمدہ ثمرات و طیبات نصیب فرمائے. تو رات کو سوتے وقت دعائیں بھی پڑھ لے اور قرآن شریف کی تلاوت بھی. سورۃ بقرہ کے ابتدا مفلحون تک اور آمن الرسول سے اخیر تک پڑھا جاتا ہے. تو رات کو دو قسم کے مرحلے پیش آتے ہیں. ایک غفلت نہیں ہونا چاہیے. بعض روایت میں کہ اس عمل کے بعد لم یکتب تلک اللیل من الغافلین, آج رات کو یہ غافل نہیں مانا جائے گا بلکہ یہ عبادت گزار ہوگا. اور دوسرے طریق میں ہے کہ لم یکتب تلک اللیل یکتب تلک اللیل من القانتین, آج رات جو اس نے بقرہ کے اول و اخیر پڑھ کے سویا تو رات بھر کے عبادت گزاروں میں شمار ہو گئے. اتنا آسان نسخہ ہے. میں بہت چھوٹا تھا اور ظاہر ہے گھرانہ ایسا تھا کہ عالموں سے تعلق تھا. میری والدہ صاحبہ ایک بہت بڑے عالم سے پڑھی ہوئی تھی اور وہ اپنے استاذ کا نام جب لیتی تھی یعنی استاد جی کہہ کر تو ایسا انداز ہوتا تھا جیسے نبی اور رسول کا نام لیا جا رہا. تو ہمیں نمازوں کے علاوہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد بھاگتے ہوئے نہ آنا, وہاں بیٹھے رہنا کہ امام صاحب سابق صاحب کیا کہتے, جب وہ اٹھ کر کے جا رہے ہو پھر آپ جائیں, کس بات کی جلدی آپ. سب بھائیوں کو کہتی تھی. تو عادت ایسی پختہ ہو گئی کہ پہلے سے جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اخیر تک جب تک امام صاحب میرے استاد بھی تھے بعض علوم میں ابتدا میں, بہت اچھے نیک خصلت سخی زمانہ بہادر جواد عالم تھے, خدا تعالیٰ ان کی قبر نور سرور سے بھر دے. تو ایک اور بزرگ عالم آئے, وہ شاہ منصور بابا جی کہلاتے تھے, پورے علاقے کے استاد الاساتذہ ہو استاد العالم اور محدث و مفسر ہو. ایک بزرگ سے ان کی محبت تھی, کبھی کبھی ان کے دیکھنے آ جاتے تھے. اور وہ بزرگ جو محلے کے تھے وہ حضرت صاحب سے ملنے کبھی کبھی ان کے گھر جاتے تھے. تو اس بزرگ سے ملنے وہ آئے تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز پڑھائی, گاؤں والوں کو پتہ چلا تمام علماء اور مسلمان عشاء کی نماز میں جمع ہو گئے. تو حضرت صاحب نے وعظ فرمایا, ہمیشہ وعظ فرماتے تھے نماز بھی پڑھا دیتے تھے. اس وعظ میں انہوں نے یہ بات کہی کہ چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہر رات کو سوتے وقت ایک قرآن شریف پڑھ کے پھر سو جائے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے سب سے, تو ہمارے جیسے کمزوروں کو اور عاجزوں کو مہربانی کی ہے اور فرمایا کہ سورۃ اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تین دفعہ پڑھ لے رات کو سوتے وقت ایک قرآن کا ثواب مل جائے. تو چھوٹی عمر بھی تھی اور اسکول وغیرہ بھی پڑھتا تھا تو میں نے دونوں باتوں کے درمیان کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن واز اخیر تک سنا اور حضرت صاحب کے دعا کے بعد میں اٹھ کے گھر گیا. والدہ سے کہا کہ پہلے یہ کہا اور اب یہ کہا. والدہ نے کہا جو انہوں نے کہا صحیح کہا ہے. آپ کو اس پر کوئی تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ عالم دین ہے, لاکھوں مسلمانوں کا استاد ہے. تو میں نے اس رات کو خواب دیکھا, حالانکہ میرا خیال یہ کہ میں پرائمری اور مڈل کے درمیان میں ہوں گا, پانچویں چھٹی جماعت یا ساتویں میں, کہ ایک عظیم مقام ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہا ہے, اور ہر طرف سے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں, اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ یہاں سے آؤ یہاں سے. نہیں, ہر طرف سے اس طرح لوگ آ رہے ہیں. میں بھی بڑا مضبوط بیٹھ گیا کہ شکر ہے میں پہلے سے آیا ہوا ہوں. اور بڑی دنیا جمع ہوئی, اور ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ہمیشہ ہی جمع ہوتی رہے گی, یہ لوگ آنا ختم ہوں گے ہی نہیں. اتنے میں اعلان اس عالم دین کا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ بیان کریں گے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے کوئی عذر ہوا. تو اس عالم نے وہی تقریر کی جس پر مجھے شبہ تھا, اور فرمایا کہ ہم کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ایک قرآن مجید پڑھ کے سوئے. اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو ایسا کرتے تھے, اور ہم بہت کمزور ہیں, تو اگر یہ نہ کر سکے تو صورت اخلاص تین مرتبہ پڑھ کر کے سوئے. آفرین, میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق میرے دل میں ڈال لی تھی, الحمدللہ. بعد میں دیکھا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن, اور ترمذی شریف میں بھی ہے. امام ترمذی نے اس پر کلام کیا اور کہا کہ دیکھو ایک مقام اور مرتبہ تو پڑھنے کا ہے کہ پورا قرآن پڑھا جائے, جیسے ایک آدمی حج اور عمرہ کر لے, اور ایک مقام یہ ہے کہ ثواب پائے. تو امت کو تو ثواب بھی چاہیے نا, اصل تو اس کا نتیجہ ثواب ہے. جیسے اشراک کی دو رکعت پڑھے ترمذی شریف میں, ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو بعض اوقات عمل بالاجر ہے, اور بعض اوقات اجر بلا عمل ہے. صرف ارادے اور عزم سے بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب نصیب فرماتے ہیں, یا یوں کہیں کہ ہر بڑے عمل کا چھوٹا عمل قائم مقام ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید پڑھنا اول سے اخیر تک بہت بڑا عمل ہے. مسلمانوں کی خوشبختی ہے کہ ان میں اب بھی قرآن خوان موجود ہے. بیمار کی صحت شفا کے لیے قرآن مجید اکسیر ہے, تیر بہدف ہے. مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے قرآن مجید پڑھنا, ختم کرنا, دعا مانگنا تریاق ہے. دشمنوں کا دل نرم کرنا اور ان کو دوست بنانا, یا ان کے دشمنی کے زہر اور سینکیا سے بچنے کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھوانا مجرب اور مشاہد ہے. حل غرض دنیا کی ہر پیچیدگی مصیبت اور مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھنا اور قرآن کریم پڑھانا, یہ بہت بڑے اعمال میں سے ہے, اور اس کو چھوڑنا نہیں. کسی شیطان اور خناس کی باتیں نہ مانیں. خناس اور شیطان آدمی کو ایمان سے اور قرآن سے دور کرتا ہے. جو انبیاء اور مرسلین کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو ایمان کے بچانے اور قرآن کے قریب کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فرق یاد رکھیں آپ, اچھے اور برے انسان. دیکھو یہ ہم نماز پڑھتے ہیں, کچھ نمازیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ اپنی اپنی پڑھتے ہیں, سنت نفل, لیکن کچھ نماز ایسی ہے کہ اس میں امامت ہوتی ہے، اس کے لیے مسجد بنی ہے، اس کے لیے اذان ہے، اس کے لیے اقامت ہے، اس کے آداب ہے، اس کا طریقہ کار ہے. اور یہ امامت کا عمل یہ انبیاء و مرسلین کا عمل ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تمام پیغمبر اور مرسلین ہمارے امام تھے اور وہ دین کا کام کرتے تھے. دین کے کام کی بنیاد جو ہے وہ امامت ہے. ہر کام دین کا یہاں سے ہو سکتا. وہ نئے وزیر اعظم کو پتا ہوتا تو وہ پہلے امامت سیکھ لیتا تھا اور پھر وہ نیا پاکستان بناتا تو اس کو یہ ڈانسر وانسر نہ ملتے جو آج اس کو رسوا کر رہے ہیں برسر عام. افسوس کہ لوگوں کو کام کرنے کا شوق ہے لیکن کام کی عقل نہیں. ترسم نہ رسی بکاب اے عرابی کی رہ کے تو میر روی ترکستان. ایک شاعر کہتا ہے کہ دیکھو آپ کہتے تو ہے کہ میں کعبہ شریف جا رہا ہوں مگر یہ راستہ ترکستان کا ہے، عربستان کا نہیں ہے، راستہ بھی صحیح اختیار کر لیں. یہ کوئی مشکل کام ہے کہ اس کے لوگ اس کو سمجھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کچھ اور اڑتو پڑتو کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو قرآن شریف میں دکھائے کہ اس طرح ہے. کوئی بری بات تو نہیں ہے. جتنے بھی آدمی بڑا ہو اس قدر ہی اس محتاج اصلاح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ میں اعلان کیا بڑے بڑے مہر مت باندھا کرو، یہ کوئی نیکی کا کام ہوتا تو پیغمبر کا ہوتا، پیغمبر کی بیوی اور بیٹی کے تو مختصر سے مہر ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک قانون بناؤں کہ مختصر مہر پر لوگ نکاح کریں. ایک خاتون جو خواتین کے جگہوں میں کہیں دور بیٹھی تھی وہاں سے کھڑی ہو گئی، واہ عمرا حرام سے رہو، کون ہوتا ہے تو قانون بنانے والا. فآتیتم احداہن قنطارا، اس آیت کے ہوتے ہوئے تیرا قانون کون مانے گا جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر توفیق ہے تو مہر کی جگہ سونے کا ڈھیر دے سکتے ہو. عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من ہذہ الامہ، تفسیر ابن کثیر ذیل آیا. اللہ کا شکر ہے کہ عمر کی ایک ٹیڑھ کو ایک بوڑھی عورت کے ذریعے سیدھا. میں معافی مانگتا ہوں، کوئی قانون نہیں بنے، قانون تو آ چکا ہے کہ توفیق ہے تو زیادہ زیادہ مہر بھی ہو سکتا ہے. اب اس زمن میں ایک بات کرتا ہوں، ذرا غور سے سنو. آج کل لوگ جہیز کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ایک جگہ میں گیا وہاں پر انہوں نے کہا کہ آج جہیز کا جنازہ ہے اور مجھے کہا کہ یہ بڑے عالم ہے، علماء کا استاد ہے، یہ جنازہ پڑھائیں گے. میں نے ان کو کچھ کہا نہیں. بعد میں جب علیحدہ بیٹھ گئے میں نے کہا تم میں کوئی عالمی دین نہیں ہے. کہتے ہیں ہم سب مولوی ہیں. میں نے کہا ایسے مولویوں سے ایک کنواں بھر جائے تو اچھا. میں نے کہا جہیز پر پابندی لگ رہی ہے، جو باپ بیٹی کو سامان ازدواج دیتا ہے تو لڑکے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر پابندی کیوں نہیں لگ رہی، جبکہ پیغمبر کا حکم ہے کہ زندگی میں بیٹا اور بیٹی برابر ہے. اس کا تقاضا تو یہ کہ جیسے آپ بیٹے کے لیے گھر خرید رہے بنگلہ لے رہے، بیٹی کے لیے بھی ایک بنگلہ خریدے، ایک کار خریدے، کوئی ماں کا بیٹا آئے اور مجھے کہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اے دلو بینا اولادکم فی العطیہ, اولاد کو زندگی میں جو کچھ دیتے ہو وہ عطایا ہے, گفٹ ہے, پریزنٹ ہے, سوغات ہے, ڈالا ہی دیا گا. پیغمبر کہتے ہیں اس میں بیٹا بیٹی, امیر فقیر, شادی شدہ غیر شادی شدہ یکساں ہیں. یہ آپ کا اور ہمارا نبی اور رسول ہے, شافع و مشفع ہے, قائد الخیر کل ہی ہے. اللہ, یہاں ہمارے محلے میں ایک نمازی تو مجھ سے ملنے آتا تھا, کسی دور دراز کا یہاں آباد تھا, کراچی میں سرکاری نوکری تھی, بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا, ارپتی کرپتی تھا, مگر سخی اتنا تھا کہ 1200 طالب علموں کے لیے 2 کلو مسور, 2 کلو چنے کی دال, 1 کلو گھی, 1 ماچس لے آتا تھا. مجھے کہتے تھے آج شب جمعہ ہے, یہ پکوالے بڑا لذیذ بنتا ہے طالب علموں کے لیے. میں اس کی شکل کو دیکھتا تھا, سخاوت ہو, میں چلا اشلے دلنے اور بات. خیر وہ بیٹھا رہتا تھا, اکو بکو مارتا تھا, کبھی کبھی ہم چائے بھی پلا لیتے تھے. میں نے کہا چلو اب اس غریب کو یہ آتا ہی نہیں ہے. تو ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے, کروڑوں روپے خرچ کیے, لیکن نہ بیٹا مجھے سلام کرتا ہے نہ بہو کرتی. میں بڑا خفا ہو گیا, میں نے تو بڑا ظالم ہے, کیسے ملوں گا؟ کہ میں بھیج دوں گا. ایک دن ایک بڑا جو ہے نا بندہ بند آیا, ہر چیز خاص پوزیشن میں ایک لڑکا آیا, اور اس کا نام لیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں. میں نے کہا بیٹھو. پھر بات چیت کی کہ بھائی آپ نے والد سے اتنی سختی کیوں کرتے ہو, یہ بڑا ظالم آدمی ہے. تو صرف نام والد ہے, باقی کسائی ہے, بدترین ظالم کائنات. کیا ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا میری شادی پر 2 کروڑ خرچ کیے, لیکن میری بہنوں کو 4 کروڑ نقد دے کے روانہ کیا ہے. میں نے کہا آج تک تو یہ سنتے ہیں کہ تاری توجہ بیٹے پر ہوتی ہے, اور یہاں کہتے ہیں بیٹیوں سے محبت بہت زیادہ تھی. میں نے کہا ایک بات تم بھی یاد رکھو کہ زندگی میں باپ تمام جائیداد مال و دولت کا مالک ہے, زندگی میں بیٹا یا بیٹی ایک تار برابر, ایک بٹن, ایک ماچس کا اختیار نہیں ہے اس کا, وہ بالکل مزدور ہے, ہیلپر ہے, کوئی حیثیت اس کی نہیں. یہ کان کھول کے مسئلے سنا کرو. اس دن ایک عالم اپنے باپ سے لڑ رہا تھا, اور مجھے کہا کہ ہمیں اس صدی میں کس چیز کا حصہ, کہا جو اس کے مرنے کے بعد ہوگا. میں نے کہا ابھی مرا ہی نہیں. میں نے کہا زندگی میں باپ کے ہوتے ہوئے اولاد ایک تار, ایک ناخن برابر کسی چیز کے مالک نہیں, کچھ بھی نہیں. تمام فقہ فتاوائے معتبرہ لبریز ہے اس سے. مال کا ایک وقت میں ایک آدمی مالک ہوتا ہے, 2 مالک نہیں ہوں گے. باپ مالک ہے تو اولاد کوئی نہیں, اور جب باپ مر جائے گا تو موت پر ملکیت ختم ہو جاتی ہے, مال موروث بن جاتا ہے, بٹھے گا. تو اب اولاد بیٹا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, 2 حصے, اور اگر اس کی بہن ہے یعنی مرحوم کی بیٹی تو 1 حصہ. بیوہ اولاد کے ہوتے ہوئے 8واں, اولاد نہ ہو تو 4th. خاوند اولاد کے ہوتے ہوئے 4th, اولاد نہیں ہے تو 1/2 اگر بیوی مری. خیر یہ وراثت کے قواعد ضوابط. لیکن اگر باپ کہے کہ میں فارغ ہونا چاہتا ہوں اور میں اولاد کو مالک بنانا چاہتا ہوں تو مالک بنا سکتا ہے. چند آدمیوں کو گواہ بنا ہے. سنت طریقہ ہے کہ تحریر تیار ہو جائے, اس پر عزت دار لوگوں کی شہادتیں درج کرا دیں. ایک عالم دین مفتی قریب میں ساتھ بٹھائے جو مسائل جانتا ہو, ماہر ہو, اور اس تحریر کے مطابق کہے کہ اتنا میں اپنے لیے رکھتا ہوں, اتنا تمہاری ماں کو دیتا ہوں. مفتی صاحب بتا دیں گے کہ آپ کتنا رکھ سکتے ہیں, بیوی کو کتنا دیں گے, کیونکہ اولاد تو برابر ہے. شادی شدہ اور غیر شادی شدہ, مالدار بیٹا اور بیٹی اور غریب بیٹا اور بیٹی, قریب والا اور دور والا, یہ گفٹ ہے, عطا آیا ہے, اس میں پیغمبر کا حکم آیا ہے کہ برابر رکھو اس کو. اور عجیب بات ہے کہ فقہ میں چاروں ائمہ میں ابو حنیفہ براہ راست اس پر عمل پھیرا ہے. ہماری فقہ میں لکھا ہے کہ آگے پیچھے کرنا گناہ ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو کچھ حصے دینا چاہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر گواہ رہے. آپ نے دریافت کیا کہ سب اولاد کو برابر دیا ہے؟ کہا نہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ. کہا آپ تک میرا پیغام نہیں پہنچا ہے کہ زندگی میں برابر رکھو. تو آپ نے کہا تو ظالم ہے, میں تیرے جیسے ظالم کے کاموں میں کیوں شریک ہو جاؤں, نکلو یہاں سے. آپ نے گواہی اور اعتبار نہیں مانا, میں غلط کر رہا ہوں. اس کے باوجود اگر کسی باپ نے زندگی میں ایسا کر لیا کہ اولاد میں فرق کر لیا, تو علماء دین کہتے ہیں کہ نافذ تو ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگا. جیسے ایک باپ اپنے تمام پیسے اور جائیداد لپیٹ کے اس کو آگ لگا لے تو کر تو سکتا ہے نا, لیکن گناہگار ہوگا کہ یہ کسی غریب مسکین اولاد کے کام آ سکتا. تو مسئلہ تو دعا کا بیان ہو رہا تھا, لیکن تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. یہ باتیں بھی جاننا بہت ضروری ہے. وہ ایک جگہ شادی ہوئی تھی بہت دھوم دھام سے, دونوں طرف سے بڑے مالدار گھرانے تھے. پھر وہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ دلہن فوت ہو گئی. تو وہ نمازی تھا میرا یہاں صفے اول کا, اور اس کے تین چار بیٹے بھی تو روزانہ بیٹوں کے تھے. بیٹے جاؤ وہ چیزیں اٹھا لاؤ جو ہم نے بی بی کو دیے. ایک دن مجھے کہا آپ کی اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا اجازت تو تب ہوگی جب شریعت اجازت دے. میں آپ کی شریعت کا استاذ اور امام ہوں, میں تمہارے باپ دادے کا گھر نوکر نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آپ نے جو کچھ بیٹی کو دیا ہے خاون کا آدھا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ. حیران رہ گیا. کہا ہماری چیزیں؟ میں نے کہا ہاں, وراثت ہے. اور وراثت میں اولاد کے ہوتے ہوئے خاون کا ایک بٹا چار, اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں آدھا, اور یہ قرآن کریم کی ہے. میں نے کہا پوری دنیا شرق اور غرب شمال و جنوب سے کسی مولوی ماں کے بیٹے سے لکھوا کے لاؤ کہ کوئی اور مسئلہ ہے, میں مان لوں گا. تو بیٹے سے کہتے ہیں اچھا بیٹے بغیر فتوے کے لے آ رہا, دیکھیں یہ ایمان. اس کو اسلام کہتے ہیں کہ مال کے لیے, وہ تیری بیٹی مری ہے اس کی زندگی لٹ گئی, بے شرم بے حیا, تجھے اب بھی خوف خدا نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ بیٹے وہ جو ہے وہ بھی چھوڑ دو, نہیں چاہیے ہمیں. نہیں جی, اے بیٹے مولویوں کی باتیں چھوڑو, فتوے رہنے دو. میں نے کہا مولویوں کی باتیں اخیر تک رہے گی, منکر نکیر جو ڈنڈے سوڈے چھڑائیں گے پر تمہیں مولوی کی باتیں یاد آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اچھی دعائیں مانگنے کی بھی توفیق دے توجہ سے, اور مسائل اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسی باب پر شاید میرا کلام طویل رہے گا, میری کوشش ہے کہ آئندہ بھی دعاؤں میں تفصیل کروں، دعاؤں کے آداب بتاؤں. رات کو میں نے کہا ہے دعا میں ہاتھ صحیح اٹھاؤ، یہ ہاتھ صحیح اٹھانا ہے، یہ صحیح اٹھانا نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، یہ بھی صحیح اٹھانا نہیں، یہ استسقاء ہے. دعا میں ادھر ادھر دیکھنا بدنصیبی ہے. دعاؤں میں خارش ہونا اور آنکھوں کو ملنا، جنید کی نقلیں کرنا انتہائی شرمناک ہے. ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی کر لو، جنید والی دعا ہو رہی ہے. انٹرنیٹ میں جو بیٹھتے ہیں وہ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں، کوئی ہوتا ہی نہیں سمجھانے والا. جب دعا شروع ہو جاتی ہے آپ خارشی قوم کو دیکھیں، ان کی داڑھی میں بھی ٹڈی آ جاتی ہے، ان کے کپڑوں میں بھی چپکلی گھس جاتی ہے، اور کہاں کہاں سے پتہ نہیں چوہے گزرتے. وہ یہ پہلے یا بعد میں خارش کر لو نا، ابھی تو دعا کا وقت شروع ہو گیا. اللہ کا ملحاکمین سے ایمان مانگ رہے ہو، اعمال کی توفیق مانگ رہے ہو، دنیا و یہ سب بدنصیبی کی بات ہے. اس کو ہنسی مذاق پہ نہ ٹھہرائے، میں آسان مذاق والا مولانا نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسا پیشاور خطیب ہوں، خالص مسائل و کتاب کا مولوی. تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے میرے مقتدی، میرے شاگرد، میرے دوست دعا مانگتے مانگتے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے کھیلتے، اور دعا مانگتے مانگتے مغضوب اور مردود بنتے جا رہا ہے. اس لیے ان باتوں پر میری تنبیہ قدر سخت ہے. اول و آخر پناہ مانگتا ہوں اللہ سے بھی، اس کے قہر و عذاب سے بھی، اور آپ کی بے ادبی سے بھی، لیکن دعائیں صحیح مانگ. اور دعا مانگتے وقت اللہ کا حمد و ثنا پہلے کرو، درود شریف بعد میں پڑھا جاتا ہے. اور دعا میں ایمان ہدایت مقدم ہے، آخرت کی نجات اور خوشی، دنیا کی استقامت، عافیت، حفاظت، خیر سگالی، نیکیوں کی توفیق، یہ بہت ضروری امور ہے. اور اس باب میں قدر تفصیل میں مزید آنے والے جمعے کو بھی بشرط توفیق رفیق و بے شرط الحیات المستعار عرض کروں گا. تو آخر دعوانا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کو ثالثی کے لیے مقرر کیا تھا، وہ خود صدر بننا چاہے، اللہ کرے کہ بن جائے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. ایک عالم دین جو عمران خان کا بالکل اپوزٹ اور نقیض ہے، عمران خان تو ایسے آدمی ہے کہ اگر مولانا تھوڑی نرمی کر لیتے تو وہ اسی کو رکھ لیتے. تو آپ کا یہ اشکال کہ جنہوں نے سالس بنایا تھا، جنہوں نے سالس بنایا تھا انہوں نے ہی تجویز کیا ہے، خود کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے. آپ تنگ دامنی کے شکار ہے بہت، اور لوگوں سے مولانا لاکھ درجے کروڑ درجے افضل ہے، عالم دین ہے، فقی عالم ہے، کوہ نمشق سیاست دان ہے. پاکستان جیسے آڑے وقتوں میں بچانے کے لیے جو تدابیر چاہیے، اس کے لیے پخت ذہن کا صدر صدور چاہیے. یہ آنگے بانگے جن کے نہ آستین ہے نہ شلوار ہے، یہ کیا صدر بنیں گے؟ تماشا ہے، اس کو تو سرکس میں بند کر دے. مولانا عام دنیا کا بادشاہ ہے، علماء کرام کا مہاراجہ ہے، اور اہل حق کے توحید و سنت کے طبقے کا رئیس ہے، عرب و عجم کا مسلمہ شخصیت ہے. تالاب میں مچھلی پالتے ہیں اور کنڈے پتری کیا کرتے گن کرتے ہیں، مچھلی کی زکات نکالے یا اوشر ادا کرے، گزارا کرتے. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو. تالاب میں جو مچھلیاں ہیں وہ گھریلو چیزیں عموماً، اور جو آپ کے ساز و سامان ہیں ان میں سے ایک مچھلی یا دو مچھلی فقیر مسکین کو دیا کرے، گھریلو چیزوں پر تو زکات نہیں ہوتی. تالاب اگر ایسا ہے کہ باہر ہے یا بڑا ہے اور اس میں آپ تجارت کرتے تو پھر اس پر زکات کا سوچا جائے گا کہ یہ عشری ہے یا خراجی ہے، عشر ہے یا نصف العشر ہے. لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ گھر کے گزارے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں پر تو زکات نہیں آیا کرتے. ہمارا پیشہ زمینداری ہے، ضلع ٹٹا عشر کتنا نکالے، عشر دیں گے ٹھٹے والوں کو. اور مسئلے میں بتاؤں، خیر تو ہے، ٹھٹے میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اپنے اسحاق، اس سے پوچھو، مولوی ابراہیم، اور وہ دوسرا احمد بھی ہے. ایک شخص نے 2.5 لاکھ روپے کسی کو دیے، اور وہ ہر ماہ 15,000 اس کو نفع میں دیتے ہیں، سود ہے اور کیا ہے، دونوں سود خور اور سود چور ہے. اگر کسی کپڑے پر کتا زبان مار لے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ 3 دفعہ دھو لے، ہر دفعہ نہیں چھوڑنا ہو. میں نوکری سے رات 1 بجے واپس گھر آتا ہوں، جبکہ نماز عشاء ادارے ہی میں ادا ہوتی ہے، میں سنت کے مطابق وتر مؤخر کر کے، اور بس سوال یہ کہ گھر آنے میں قیام اللیل ادا کروں یا تہجد. اگر آپ کا ارادہ صبح اٹھنے کا نہیں ہے تو 8 رکعت بنیت قیام اللیل پڑھ لے، حنفیہ کے مطابق 8 4 4 کر کے پڑھے. اور اگر آپ کو ہمت ہے اور آدھی رات کے بعد پڑھنا چاہے یا اٹھنا چاہے تو پھر 12 رکعت دو 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 دو، آخر میں 3 وتر. تہجد میں آپ کا کیسا ہوتا تھا یہ معلوم نہیں ہے، حضرت کا لباس تو ہر وقت میں نبی کا لباس تھا، خاص تہجد کے لیے کوئی لباس نہیں ہوتا. کیا غیر مسلم تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کرے؟ غیر مسلم نہ کہو، غیر مسلم کا ذبیحہ حرام مردار ہے، یہودی یا نصرانی، عیسائی یا یہودی، جب وہ اپنے مذہب کے مطابق ذبیحہ کر لے تو جمہور کے نزدیک وہ حلال اور جائز ہے، اگرچہ عبداللہ ابن عمر اور کچھ ائمہ نے اس پر اعتراض کیا ہے. کیا ہندو سکھ یا کسی بھی فرقے باطل کو کوئی مسلمان بھائی کہہ کر پکارے تو ایسا کہنے والا اگر یہ نیت کر چکا ہے کہ اللہ اس کو آگے چل کر مسلمان کر لے پھر تو بچ جائے گا، لیکن مفتی کے پاس جب آئے گا وہ اس سے پوچھے گا کہ آپ اس کے کفر کو اسلام سمجھتے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ ہاں تو کافر مرتد واجب القتل ہے. کوئی شخص قرآن کی قسم کھائے ساتھ میں اللہ کی بھی قسم کھائے، کفارہ ایک ہی آئے گا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے. قرآن کا قسم بھی منعقد ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ فی حکمی. کیا تعویذ صرف قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پڑھنا چاہیے؟ تعوذ جی ہاں، فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ اس کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے، اور علاج معالجے وسواس دور کرنے کے لیے بھی ہے، لیکن بخاری پڑھنے، ہدایہ پڑھنے، کوئی بھی نیک کام کرنے، بسم اللہ پڑھنا کافی ہے. اگر نماز میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نماز کے بعد کہے؟ نہیں، نماز میں جو چھینک آئے اس کا جواب منع ہے. ہمارے لوگ احرام کو کفن میں دیتے ہیں، لٹھے کا آپ بچت تولیے کا کیا اس کو کفن میں دیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، پاک تولیوں کا کفن بن سکتا ہے. ایک قربانی کے جانور کو قابو نہ کر سکے، قربانی سے پہلے وہ بھاگ نکلا، پھر اس کے اوپر گولیاں ماری پستول سے، پھر کلاشن کوف سے، بہرحال یہ تدبیر حدیث میں بھی آئی ہے کہ جب جانور بدکے اور نہ پکڑے تو فرمایا یہی کر لو، قربانی درست اور صحیح ہے اس کی. حضرت میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، کوئی وظیفہ بتاؤ. واہ، قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ؟ تمام وظیفوں کا گنجینہ اور خزانہ تو آپ کے پاس ہے، انہی آیتوں پر نیت کرے کہ یا اللہ میری یہ نعمت پوری فرما، اور یا اللہ زندگی بھر حافظ بنائے رکھ، اور یا اللہ حافظ کی شایع نشان، لیاقت، صلاحیت، ماحول، گھر بار نصیب فرما، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے بہنوئی نے ہماری بہن کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہنوئی کے مظالم بہت بڑھ گئے، ہر قسم کی اذیت دیتا ہے، خرچے کے پیسے دے کر پائی پائی کا حساب کرتا ہے، پھر بھی باتیں کرتا ہے، نیچے دکھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اپنے بھائیوں سے بھی ذلیل کرواتا ہے. ہم نے مجبور تنگ ہو کر اس کو پرچی لکھی، آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں، ورنہ تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے. بہرحال ظالم کوئی بھی ہو، بہنوئی ہو یا بہن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کے ساتھ بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ظلم چھوڑ دے. حدیث شریف میں ہے نا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، تو صحابہ نے کہا مظلوم کی تو کریں گے، ظالم کی کیسے کریں گے؟ فرمایا انتم نعو ان ظلم ہی، اس کو ظلم سے روک لو، یہ زیادتی ہے اپنی گھر والی کے ساتھ، یہ ناروا سلوک مناسب نہیں ہے. جس نے ظلم کیا وہ ظلم پائے گا، ان قریب وہ اس کے لپیٹ میں گرفتار ہو کے تباہ و برباد ہو جائے. توبہ استغفار کر لے اور اس مظلومہ سے معافی مانگے اور اس کو عزت اور راحت کی زندگی نصیب کرے. قرآن شریف میں ہے کہ اگر نہیں بنتی ہے بات تو روانہ کر لے، رخصت کر لے، اللہ اس کے لیے اور سبب کر دے گا اور آپ کے لیے بھی. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس پر زندگی جیرن کر دی جائے. ہمارے ایک دوست موذی مرض میں مبتلا ہے، اللہ صحت شفا دے. آپ کو انور شاہ کو شفا کامل عاجل ہے، بندہ کے گھریلو پریشانیاں اللہ پاک تمام پریشانیاں سب کی دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. اللہ تعالیٰ ملک کا نیا نظام حکومت درست اور صحیح فرمائے، اور ان کے جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، جو برائیاں ہیں وہ رفع دفع فرمائے. حق تعالیٰ ملک کو اچھے اور لائق صدر بھی نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ، ہم عاجز اور مساکین کی یہ نشست، نماز جمعہ، خطبہ، دعا قبول و مقبول فرمائے. جہاں اموات ہوئی ہے ایمان پر اللہ بخشش فرمائے، جہاں تکالیف رنج و علم ہے اللہ دستگیری فرمائے. حق تعالیٰ حاضرین مجلس اور جو ان کے غائبین ہیں جن کے لیے فکر مند ہے، اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. جامعہ کے ہمارے بزرگ حاجی محمد عثمان صاحب بیمار رہتے، اللہ انہیں کمال زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. میری ایک بیٹی بھی بیمار ہے، اسپتال میں، دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. مجھ عاجز اور محمد انور شاہ کو بھی کمال صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عاجلہ نبیلہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے شہر کو امن و حفاظت کا منبع بنائے. پورے ملک کے چپے چپے میں اللہ خوشیاں، امن، استقامت، حفاظت اور خیر سگالی موجزن فرمائے. صلی اللہ.